سيدنا مرشدنا عارف بالله حضرت اقدس از مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہ اشعار ہیں. حضرت والا رحمہ اللہ کے اشعار اس وقت ہوئے جب حضرت والا ٹیکسلا سے مری پہاڑیوں کے مناظر سے تشریف لے جا رہے تھے.
ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی, پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا, وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا, ہر چاک گریباں سے مہکتا ہے آج بھی, ہر چاک گریباں سے مہکتا ہے آج بھی. ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا, اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا, اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی, اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی, پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, سو بار بگڑ کر کے سنبھلتا ہے آج بھی, سو بار بگڑ کر کے سنبھلتا ہے آج بھی, پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. وہ جان محبت تیرا نایاب نہیں ہے, وہ جان محبت تیرا نایاب نہیں ہے, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی, پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی.
حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے.
اختر ہماری درد پسندی کی انتہا, اختر ہماری درد پسندی کی انتہا, ہے
ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی
یہ اشعار سیدی مرشدی حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں.
وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں خوشا نصیب کے یہ دن بھی آئے جاتے ہیں خوشا نصیب کے یہ دن بھی آئے جاتے ہیں وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں یہ اہل دل کی ہے مجلس یہاں پہ دل والے یہ اہل دل کی ہے مجلس یہاں پہ دل والے یہ اہل دل کی ہے مجلس یہاں پہ دل والے اسیر درد محبت بنائے جاتے ہیں اسیر درد محبت بنائے جاتے ہیں خوشا نصیب کے یہ دن بھی آئے جاتے ہیں یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال بسوئے عرش بیک دم اڑائے جاتے ہیں بسوئے عرش بیک دم اڑائے جاتے ہیں خوشا نصیب کے یہ دن
بھی آئے جاتے ہیں خدا گواہ کے نا آشنا درد یہاں خدا گواہ کے نا آشنا درد یہاں خدا گواہ کے نا آشنا درد یہاں نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں وہ دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے ہیں خوشا نصیب کے یہ دن بھی آئے جاتے ہیں
آخری شعر ہے
خدا رکھے میرے ساقی کا میں کدا آباد
آمین
خدا رکھے میرے ساقی کا میں کدا آباد خدا رکھے میرے ساقی کا میں کدا آباد یہاں پہ جان محبت پلائے جاتے ہیں یہاں پہ جان محبت پلائے جاتے ہیں یہاں پہ جان محبت پلائے جاتے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے نہ بیٹھے. طبیعت پیٹ میں گڑبڑ تھی اس وجہ سے دیر ہو گئی, جس کی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. بہرحال یہ جو اشعار سنائے گئے یہ بھی سب حضرت والا ہی کے قواز ہے, حضرت والا ہی کے حضرت اشعار جو ہیں وہ تمام تر واز ہیں, نصیحت ہیں. اگر کوئی سمجھے
مرشدیوں میں حبوبی سیدی حضرت میر صاحب دام برکاتم کے اشعار ہیں. یہ حضرت کی مثنوی کے منتخب اشعار ہیں جو حضرت والا رحمہ اللہ کی محبت میں یہ اشعار ہوئے. در یاد مرشد محبوب مخدوم العلماء قطب دوران غوث وقت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کی محبت میں یہ حضرت کے منتخب اشعار ہیں. سارے نہیں ہیں, اس میں سے انتخاب ہے جو اس کتاب کے آخر میں.
انتقال پر صادق آتے ہیں, اس وقت تو حضرت کی جدائی ہو جاتی تھی, کہیں حضرت والا تشریف لے گئے اس جدائی میں کہتا تھا اس فراق میں, لیکن یہ اب تو حضرت کی رحلت کے بعد کے بالکل اس پر صادق آتے ہیں بالکل, تو میں نے اس میں شائع کر دیا.
چون شود دور از نگاہ آماہ من می رود تا آسمائی آہ من چون شود دور از نگاہ آماہ من می رود تا آسمائی آہ من.
ترجمہ ہے نشار کا, ترجمہ بھی میر صاحب دامن برکاتم کا ہی کیا ہوا. جب سے وہ محبوب میری نظر سے دور ہو گیا میری آہیں آسمان تک جا رہی ہیں.
چون شود دور از نگاہ آماہ من می رود تا آسمائی آہ من چون شود دور از نگاہ آماہ من می رود تا آسمائی آہ من از فراقت جانز تن بیزار شد تن سراپا صورت آزار شد از فراقت جانز تن بیزار شد تن سراپا صورت آزار شد.
آپ کے فراق میں میری جان جسم سے بیزار ہو گئی اور جسم سراپا غم کی صورت بن گیا.
از فراقت جانز تن بیزار شد از فراقت جانز تن بیزار شد تن سراپا صورت آزار شد تن سراپا صورت آزار شد. چون بینم روی تو لیلو نہا چون بینم روی تو لیلو نہا از فراقت پس بن عالم زار زار از فراقت پس بن عالم زار زار از فراقت پس بن عالم زار زار
اب آپ اب آپ کے چہرے مبارک کی زیارت نہیں ہوتی تو آپ کی جدائی میں زار و قطار روتا ہوں.
چون نبی نم روئے تو لیلو نہار، از فراقت پس بنا لم زار زار، خوش نمی آئد مرا اے جان من، بے توئی سہنے گلستان و چمن، خوش نمی آئد مرا اے جان من، بے توئی سہنے گلستان و چمن.
اے میرے شیخ، بغیر آپ کے یہ چمن اور گلستان اچھا نہیں لگتا.
خوش نمی آئد مرا اے جان من، بے توئی سہنے گلستان و چمن، خوش نمی آئد جہان رنگ و بو، گوشے گلشن کنارے آب جو، خوش نمی آئد جہان رنگ و بو، گوشے گلشن کنارے آب جو.
آپ کے بغیر دنیا کا رنگ و بو اچھا نہیں لگتا، نہ گوشے گلشن نہ دریا کا کنارہ.
خوش نمی آئد جہان رنگ و بو، گوشے گلشن کنارے آب جو، زندگی عاشقاں دیدار دوست، موت عیشاں پردائے رخسار دوست، زندگی عاشقاں دیدار دوست، موت عیشاں پردائے رخسار دوست.
عاشقوں کی زندگی محبوب کا دیدار ہے اور ان کی موت محبوب کا فراق ہے.
زندگی عاشقاں دیدار دوست، موت عیشاں پردائے رخسار دوست، موت عیشاں پردائے رخسار دوست. ماہیاں محروم باشند گرز آب، جان شان ہر دم تپز از اضطراب، ماہیاں محروم باشند گرز آب، جان شان ہر دم تپد از اضطراب.
مچھلیاں اگر پانی سے محروم ہو جائیں تو ان کی جان ہم وقت بے چینی سے تڑپتی رہتی ہے. مچھلیاں اگر پانی سے محروم ہو جائیں تو ان کی جان ہم وقت بے چینی سے تڑپتی رہتی ہے.
ماہیاں محروم باشند گرز آب، جان شان ہر دم تپز از اضطراب، زاں کے بے دریا حیات شام محال، زیم بخواہند ہر زبان، زیم بخواہند ہر زمان آب وصال، زاں کے بے دریا حیات شام محال، زیم بخواہند ہر زمان آب وصال.
اس لیے کہ بغیر دریا کے ان کا زندہ رہنا ناممکن ہے، اسی لیے وہ ہر وقت پانی سے وصل چاہتے ہیں.
زاں کے بے دریا حیات شام محال، زیم بخواہند ہر زمان آب وصال، کر دئی رخ چون تو بالائے سما، کر دئی رخ چون تو بالائے سما، خنجر فرقت نہیں بر حلق ما، کر دئی رخ چون تو بالائے سما، خنجر فرقت نہیں بر حلق ما.
جب آپ نے دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف رخ کیا تو اپنا خنجر فراق میرے گلا پر رکھ دیا. جب آپ نے دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف رخ کیا تو اپنا خنجر فراق میرے گلے پر رکھ دیا.
کر دئی رخ چوں تو بالائے سما خنجر فرقت نہیں بر حلق ما.
آخری شعر ہے.
چوں قرار جان من شد روئے تو جان من جوید ترا در کوئے تو چوں قرار جان من شد تو چوں قرار جان من شد روئے تو جان من جوید ترا در کوئے تو.
میری جان کا قرار آپ کے روئے مبارک کا دیدار تھا تو میری جان آپ کے کوچہ میں بےتابانہ آپ کو تلاش کرتی ہے. میری جان کا قرار آپ کے روئے مبارک کا دیدار تھا تو میری جان آپ کے کوچہ میں بےتابانہ آپ کو تلاش کرتی ہے.
چوں قرار جان من شد روئے تو جان من جوید ترا در کوئے تو جان من جوید ترا در کوئے تو.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت. یہ ملفوظات حضرت کے ارشادات درد دل کا نام ہے اور جنوبی افریقہ کا یہ نواں سفر تھا, لیکن بیماری کے بعد جو حضرت تشریف لے گئے تو یہ نواں سفر تھا 2002 میں, اور 2004 میں پھر حضرت والا کا 10th سفر ہوا تھا وہاں, اس کے منفوظات بھی چھپ چکے ہیں. ان کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن. بس یہ جنوبی افریقہ کا یہ آخری سفر تھا, اس کے بعد پھر اور استوار ہوئے. اسی دوران انگلینڈ کا بھی سفر ہوا اور بنگلہ دیش کے 2 سفر ہوئے اور عمرے تو میرا خیال ہے 3-4 ہوئے اسی بیماری کے زمانے میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت. یہ پیٹر میرسبرگ وہاں کا ایک شہر ہے, وہاں حضرت تشریف لے گئے تھے مولانا منصور حق صاحب کی دعوت پر. یہ وہاں کے ملفوظات ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ورفعنا لك ذکرک, کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. بلند کر دیں گے نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ بلند کر دیا. وعدہ نہیں ہے کہ آئندہ بلند کر دیں گے, اس کا انتظار کیجئے. انتظار کی تکلیف ہم آپ کو نہیں دینا چاہتے. اپنے محبوب کو کوئی تکلیف دیتا ہے, اس لیے ورفعنا لك ذکرک, ازل سے ہی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. ازل سے ہی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہو گئی تھی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے دعا مانگی, اس کی تو خطا معاف ہو گئی. اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم نے یہ نام کیسے سیکھا, تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ کہ عرش اعظم پر میں نے لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ, تو میں سمجھا کہ یہ کوئی خاص آپ کے ہیں. اللہ خاص الخواص میں کوئی نبی ہیں جن کی وجہ جن کا نام آپ نے عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ نام لیا اور اس کی برکت سے ان کی خطا معاف ہو گئی. تو ازل سے ہی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے, یعنی ورفعنا لک ذکرک, کہ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا, اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے قرآن پاک نازل کیا اسی نے اس کی تفسیر حدیث قدسی میں فرمائی کہ اذا ذکرت ذکرت معی, جب میرا ذکر کیا جائے گا تو تیرا بھی ذکر کیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا. اگر کوئی شخص 1 کروڑ مرتبہ میرا نام لے اور تیرا نام نہ لے, یعنی لا الہ الا اللہ تو کہے لیکن محمد رسول اللہ نہ کہے, یعنی اللہ پر ایمان لائے لیکن رسول اللہ پر ایمان نہ لائے, تو اس کی توحید قبول نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لائے گا تو اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے, اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بھی قبول نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کو رسول تسلیم کرنا یہ بھی ایمان کا جز ہے, اس سے ہی توحید کامل ہوتی ہے. وہ لوگ سن لیں جو اپنے کو موحد سمجھتے ہیں, یعنی اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے توحید والے ہیں, ہم موحد ہیں, ایک خدا کے ایک ماننے والے ہیں. جو اپنے کو موحد سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا رسالت کی تعظیم اور تصدیق توحید کے لیے ضروری ہے. جب اللہ کی عظمت بیان کی جائے اور رسول اللہ کی عظمت بھی بیان کی جائے تب توحید کامل ہوتی ہے, یعنی عظمت اللہ اور عظمت رسول اللہ دونوں کی تصدیق کا نام توحید کامل ہے. اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی تصدیق کی جائے. جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اس کا سفیر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. دیکھیے اگر امریکہ کا سفیر آ جائے تو دنیاوی حکومتوں میں زلزلہ مچ جاتا ہے, سب لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف کوئی کام نہ کرو. اور یہ تو محض دنیاوی عزت ہے کہ ملک بڑا ہے, یہ کوئی عزت نہیں, محض دنیا داری ہے. لیکن اس مثال سے معلوم ہوا کہ ملک کی عظمت سے سفیر کی عظمت ہوتی ہے. رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے, پس جب اللہ عظیم الشان ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ کا رسول بھی عظیم الشان ہے. اور یہ بات 100% یقینی ہے کہ اگر کوئی عمر بھر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے, یعنی آپ کی رسالت پر ایمان لائے, تو یہاں مجلس میں بیٹھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتائیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. مجلس میں موجود علماء نے عرض کیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ تو اس نے مانا لیکن محمد رسول اللہ تسلیم نہیں کیا, جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے آمینو باللہ ورسولی, یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم کر دیا, پس جس نے رسالت کا انکار کیا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا, اس لیے رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہے. عظمت رسالت کا انکار اللہ کا انکار ہے. اسی کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کا انکار ہے انکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا انکار ہے, اللہ کا انکار ہے انکار محمد, اقرار ہے اللہ کا اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا انکار ہے انکار محمد, اقرار ہے اللہ کا اقرار محمد. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی, جب میرا نام لیا جائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھی نام لیا جائے گا. جب کوئی مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا. ایک شاعر کہتا ہے, اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ, الف تو لگاؤ اس میں، تیتر لکھ دیا. اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ. یہ عاشقوں کی عزت ہے، عاشقوں کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے، اللہ اپنے عاشقوں کو عزت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا اللہ کا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے عاشق ہیں. آپ جیسا ہو عاشق ہونا ناممکن ہے. آپ جیسا اللہ کا عاشق نہ کوئی ہوا، نہ کوئی ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا. اس لیے آپ کو یہ اعزاز ملا کہ اذا ذکرت و ذکرت معی، جب میرا نام لیا جائے گا تو تیرا بھی نام لیا جائے گا. اگر میرا نام لیا جائے اور تیرا نام نہ لیا جائے تو ایسی زبان سے میں اپنا نام بھی قبول نہیں کروں گا، تیرے انکار کو میں اپنا انکار قرار دوں گا. دیکھو کتنی حدیث قدسی سے حضرت والا نے اس کی تفسیر فرمائی. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ یہ تو علمی بات ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے. ایک دفعہ ایک کافر نے شیخ الہند سے فرمایا کہ یہ جو آیت آئی ہے اعزاز ورفانہ لکا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا. اس کی سمجھ میں کیا آتا؟ گاندھی کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ تو آپ اس کو مجھے سمجھا دیجیے کہ کیسے ذکر بلند ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ پانچوں وقت ہر ملک میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. یہ ذکر کی بلندی نہیں ہے. اور یہ بتاؤ یہ ذکر کی بلندی پانچ ہر ملک میں پانچوں وقت یہ نام آپ کا لیا جاتا ہے، اور ہر درود شریف میں آپ کا نام، قرآن شریف میں آپ کا نام، ہر کام میں درود شریف پڑھنے کا بزرگوں کا معمول ہے، اس کے اندر تو نام تو بلند ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بلندی یہ ہے کہ جیسے ایک ملک میں ابھی صبح کی اذان ہوئی تو اور وہاں وقت ختم ہوا، جیسے انڈونیشیا میں تو ملیشیا میں شروع ہو گیا، ملیشیا میں وقت ختم ہوا تو وہاں شروع ہو گیا. پانچوں وقت تمام ملکوں میں بیک وقت پے بہ پے وقفہ نہیں ہو رہا اور اذانیں دی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح ہر نماز میں ایک جگہ وقت ختم ہوتا ہے، دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے، دوسری جگہ ختم ہوتا ہے، تیسری جگہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہر وقت آپ کا نام بلند ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ خاموش ہو گیا، اپنا سموں لے کے رہ گیا. بیت اللہ اور روضہ مبارک میں فاصلے کی عجیب حکمت. ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ہجرت فرض نہ کی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی وہیں بنتا جہاں کعبہ شریف ہے، تو اللہ بھی مل جاتا اور رسول اللہ بھی. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ دل ایک ہے، اس کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے. اگر روضہ مبارک بھی مکہ مکرمہ میں ہوتا تو عاشقوں کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے. جب طواف کرتے تو دل لگا رہتا کہ کب روضہ رسول اللہ پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھیں، اور جب روضہ مبارک پر جاتے تو دل لگا رہتا کہ کب کعبہ شریف جائیں. تو کعبہ شریف اور روضہ مبارک کے درمیان دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے. دیکھیے کہ عجیب حکمت ہے. یہ حضرت سے سنی کہیں بھی، یہ جو حضرت والا نے بیان فرمایا مکہ مکرمہ میں یہی مضمون، تو مدرسہ سولتیہ کے محتمم مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فوراً فرمایا کہ بھائی فوراً کاغذ پینسل لاؤ، اس کو میں نوٹ کروں گا. یہ مضمون یہاں نہ میں نے کسی اکابر سے سنا، حالانکہ وہاں تو سارے اکابر ان کے پاس آتے تھے، نہ میں نے کسی اکابر سے سنا نہ کسی کتاب میں پڑھا. یہ ایسا الہام علم ہے. ایسے الہامی علوم ہوتے تھے باتوں باتوں میں، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. تو کعبہ شریف اور روضہ مبارک کے درمیان دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے. دیکھو رکوع کے بعد سجدہ فوراً فرض نہیں کیا، پہلے قومہ کا حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، کچھ فاصلہ کر لو، فصل کے بعد وصل کی قدر ہوتی ہے. اگر رکوع کے ساتھ ہی بغیر قومہ کیے سجدے کا حکم ہو جاتا تو مزہ نہ آتا، تھوڑا سا فاصلہ کر دیا تاکہ فراق سے طلب کر پھر سجدہ کرو تو سجدے کا مزہ آ جائے گا. ایسے ہی اللہ تعالی نے کعبہ شریف میں اور مدینہ شریف میں فاصلہ کر دیا، تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تاکہ جب کعبے میں رہو تو کعبے والے پر قربان ہو جاؤ، اور جب مدینے جاؤ تو روضہ رسول اللہ پر فدا ہو جاؤ. یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، سب بات کتاب ہی میں نہیں ملتی، کچھ آسمان سے بھی ملتی. خود ہی فرمانے میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. آج تو بیان کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا اور کوئی مضمون بھی ذہن میں نہیں تھا، مگر بس اللہ کے بھروسے پر مضمون چل پڑا اور بیان ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ میں بیمار آدمی ہوں، تھک بھی گیا ہوں، لہذا اب آرام کروں گا. آخر میں حضرت والا نے دعا فرمائی کہ اللہ ہم سب لوگوں کو جذب فرما لے اور اپنا بلا لے. اگر ہم اپنی نالائقی کی وجہ سے آپ کا نبی بننا چاہیں تو ہماری نالائقی کو معاف کر دے اور جذب فرما کر ہم سب کو اللہ والا بنا دے. جتنے آدمی بھی اس مجمع میں ہیں، ایک آدمی بھی ایسا ہے ایسا نہ ہو جو اللہ والا نہ بنے. یا اللہ مجھ سمیت اس مجمع کو 100% اللہ والا بنا دے، اور میرے جو احباب یہاں نہیں ہیں ان کے لیے بھی میری دعا کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ حضرت والا کا واعظ کے اقتباس تھا دو جگہ کا. یہ واعظ شائع ہو چکا ہے، عظمت رسالت نام ہے، کیا ہے کہ نہیں ابھی نہیں ہے، عظمت رسالت اس کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت، یعنی آپ کے رسول ہونے کی عظمت. عجیب و غریب بات ہے، جو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی جو منکر ہوگا وہ بھی قائل ہو جائے گا. تیرہ سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 25 اپریل 2002 بروز جمعرات بعد نماز مغرب، جامع مسجد لساکا زمبیا. ٹھیک ہے، نماز پڑھے بروز جمعرات. آج کے دن زمبیا کا سفر تجویز تھا، زمبیا تشریف لے گئے تھے، جنوبی افریقہ، زمبیا اور موزمبیق، بوٹسوانا، چار ملکوں کا حضرت نے سفر فرمایا تھا اسی بیماری کے. کتنی مشقت اٹھاتے ہیں کوئی نہیں. جس وقت وہاں ہوائی جہاز میں حضرت بیٹھتے تھے بڑی مشکل سے بیٹھنا ہوتا تھا، چھوٹی بار دوار چھوٹی سیٹیں ہوتی تھی، تو ہم دیکھتے رہتے تھے، سب برداشت کیا. مولانا رشید صاحب اور مولانا اقبال صاحب حضرت والا کی ہمراہی کے لیے زمبیا سے ڈرون تشریف لائے اور مستقل ساتھ رہے. زمبیا روانگی 2 دن پیٹر میرسٹ برگ میں قیام کے بعد آج نماز فجر پڑھ کر صبح 6 بجے ڈربن کے لیے کار سے روانگی ہوئی، اور ڈربن سے 7:30 بجے ہوائی جہاز سے جوہانسبرگ کے لیے روانگی ہوئی، اور 9 بجے کے قریب جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر آمد ہوئی، جہاں سے زمبیا کے لیے سیٹیں بک تھیں. ساڑھے دس بجے صبح جہاز نے زیمبیا کے لیے پرواز کی اور ساڑھے بارہ بجے زیمبیا کے دارالحکومت لوساکا ایئرپورٹ پر ہمارا جہاز اترا. ایئرپورٹ سے مولانا شیر صاحب کے مکان پر حضرت اقدس تشریف لائے. نماز مغرب کے لیے حضرت اقدس جامع مسجد تشریف لے گئے اور بعد مغرب متفرق مضامین ارشاد فرمائے جن میں سے بعض یہاں نقل کیے جاتے ہیں. 13 صفر المظفر 1423 ہجری مطابق 25 اپریل 2002 بروز جمعرات بعد نماز مغرب جامع مسجد لساکا. اہل اللہ کی اذیت کا وبال. ارشاد فرمایا کہ کعبے کے بتوں کو نبی نے نکالا, کعبے میں خود بتوں کو نکالنے کی صلاحیت نہیں تھی اور کافی لوگ کعبہ شریف میں 360 بت کیوں رکھتے تھے؟ اپنے زوم میں برکت کے لیے اور بتوں کی کھوپڑیوں پر شہد لگا دیتے تھے لیکن مکھیاں سارا شہد چاٹ جاتی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو اپنا مال مکھی سے نہیں چھڑا سکتے, مکھیاں ان کی کھوپڑیوں سے شہد چاٹ کر بھاگ جاتی ہیں اور تمہارے معبود ان کو پکڑ نہیں سکتے. ضعفت طالب والمطلوب, تم ایسے کمزور اور لچر بتوں کی پرستش کرتے ہو جو اپنی مڑی ہوئی کھوپڑیوں کے شہد کو مکھیوں سے نہ چھڑا سکیں. جس طرح کعبے سے بتوں کو نبی نے نکالا, اسی طرح ہمارے دلوں میں جو غیر اللہ کے چلتے پھرتے چھپے ہوئے ہیں, بت چھپے ہوئے ہیں, ہم نے اپنی جن خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, اللہ والا ان کو نکالتا ہے, ان کو اللہ والا نکالتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو خصوصاً اپنے شیخ کو خوش رکھنا اس راہ میں ضروری ہے. اللہ والوں کو اذیت دینا بہت زیادہ محرومی کی بات ہے. اللہ والوں کو اذیت دینے والا سخت خطرے میں ہے کہ اللہ کا اگر غضب نازل ہو گیا تو دل سے کلمہ ہی نکل جائے گا. اس لیے جس کو بار بار کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو, پھر وہی کرنا کمینہ پن اور کمبختی کی بات ہے. کوشش کرو کہ شیخ جو کام دے اس کو پورا کرو. مثلاً کسی سے کہے کہ صبح و شام یہ ہدایت نامہ پڑھا کرو, اس میں کوتاہی کرنا مرید کی نالائقی اور کمینہ پن ہوگا, اس لیے پابندی سے اس کا اہتمام کرو. یہ سمجھ لو کہ اللہ والوں کو دکھ دینا غیر شعوری طور پر ہو, غیر ارادی طور پر ہو, بلکہ چاہے اخلاص سے بھی ہو, بہت بزر ہے. سن لیجیے خاص, یہ سمجھ لو کہ اللہ والوں کو دکھ دینا غیر شعوری طور پر ہو, غیر ارادی طور پر ہو, بلکہ چاہے اخلاص سے ہو, بہت مضر ہے. بجلی جاتی ہے. دیکھو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوا پلائی تھی جس کو آپ نے منع فرمایا تھا لیکن آپ بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دوا مجھے نہ پلانا, پھر آپ بے ہوش ہو گئے. تو بعض صحابہ نے غلبہ محبت میں وہ دوا پلا دی, اس سے آپ کو ناگواری ہوئی. جب آپ کو ہوش آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھے کڑوی دوا پلائی ہے ان سب کو وہی پلا دو ورنہ عذاب آ جائے گا. مجھے کیوں اذیت دی؟ بتائیے دوا پلانے میں اخلاص تھا یا نہیں؟ 100% اخلاص تھا. صحابہ نے اخلاصی سے دوا پلائی تھی لیکن اللہ تعالی کو اپنے مقبولین کی طبعی تکلیف پر اخلاص بھی پسند نہیں. اپنے مقبول مندوں کی طبعی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالی نے اخلاص کو بھی پسند نہیں کیا. چنانچہ مقبولین کی طبیعت کو خوش رکھنا اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے. علماء دین اللہ کے نبی کے وارث ہیں, وہ امت کے قلوب سے غیر اللہ کے بتوں کو نکالتے ہیں. چاہے ہر سال نفلی حج کرنے جاؤ, کتنی ہی تہجد و اشراق پڑھ لو, لیکن اصلاح کسی اللہ والے سے ہوگی. اللہ کا اپنی ذاتی عبادات کر لو, تہجد پڑھو، حج کرو، نفلی حج، نفلی عمرہ، اور خیرات وغیرہ سب نیک اعمال ہیں، قبول ہیں، لیکن اس کا ثواب ملے گا، لیکن نفس کی اصلاح نہیں ہوگی. نفس کی اصلاح کسی اللہ والے سے ہوگی. مثلا کسی کو مال دیا اور اس کو کسی مدرسے کی اس میں تعاون کیا، عطیات دیے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں نے فلاں جگہ اتنا پیسہ دیا ہے اپنی بڑائی کے لیے، سب خاک میں مل گیا. ساری چیز جو یہی چیز اللہ والوں سے ملتی ہے کہ میں جو یہ بات عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، چھپاتا ہے، ایسا دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو دے، بائیں کو خبر نہ ہو. یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہیں. یہ نفس کس کن کن بہانوں سے وہ کرتا ہے تو وہ شیخ کو اپنی اطلاع کرتا ہے. جو آج سمجھ میں نہیں آتی تو شیخ بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. پھر اللہ ان کی صحبت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود یہ فارق بین الحق والباطل، باطل اور حق کو الگ پید سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا فرما دیتے ہیں. اس کو غیر حق اور باطل قبول نہیں ہوتا، اس کا دل قبول ہی نہیں کرتا. یہ اہل اللہ کی صحبت کی برکت ہے. ہندوستان کے اندر ایک دفعہ شدھی تحریک ہندوؤں نے چلائی، شدھی تحریک یعنی پاکی کی تحریک. ان کے یہاں شدھی پاکی کو کہتے ہیں، شدھی وہ کیا، وہ شدھی کیا تھا کہ کافروں مسلمانوں کو پھر کفر میں لے آؤ. وہ ان کے یہاں پاکی تھی، انہیں پھر اس میں ان کو کر کے پھر اندھیرے میں کفر کے لے آؤ. وہ ان کے یہاں جیسے خود اندھیرے میں ہیں ایسے ہی چاہتے تھے مسلمانوں کو بھی. تو وہ آخر میں کانپور میں حضرت والا نے فرمایا کہ ایک جاہل فقیر غریب آدمی تھا، مزدوری وغیرہ کیا کرتا تھا، اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ بھائی ہم میں اور تم میں تو کوئی فرق ہے نہیں، پہلے تم بھی ہندو تھے، اب تمہیں یہ تم نے مسلمان ہو گئے، اور تم اصل میں تو سب تمہارے خون میں تو ہمارا ہی ہندوؤں کا خون دوڑ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، نہیں تو اتنے جوتے لگاؤں گا کہ کھوپڑی گندی ہو جائے گی. تو پھر انہوں نے آخر میں رپورٹ لکھی کہ جتنے ہم نے جن کو بہکایا اول تو کوئی مسلمان ہوا نہیں، جو لوگ چند ہو گئے پیسے کی لالچ وغیرہ میں وہ ہو گئے، لیکن یہ جو اللہ والے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھانہ بھون میں اور گنگوہ میں اور کہاں کہاں، جو اللہ والوں کے صحبت یافتہ ہیں ان کی خدمت میں رہتے ہیں، ایک آدمی کو بھی ہم نہیں کھینچ سکے، بلکہ جان کے ہمارے لالے پڑ گئے، ماننے کو دوڑے. تو اسی طرح حضرت حکیم الامت تھانوی تو محیو سننا تھے، سنتوں کو زندہ کرنے والے تھے، اور پانی منگائی سنتوں کو مجدد زمانہ تھے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. اس لیے حضرت والا کیا بہت اہتمام تھا. حضرت فرماتے تھے کہ تصوف سراپا شریعت و سنت ہے. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ سنت الگ ہے، شریعت نعوذ باللہ الگ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، تو یہ اس چیز کو حضرت نے بالکل خلا قما کر دیا اس کا، اس عقیدے کا. تو وہاں اسی زمانے میں حضرت کے پاس کسی بہت ہی دور کے گاؤں سے بالکل جاہل آدمی آئے اور آگے حضرت سے پوچھنے لگے. حضرت کا نام تو سب جگہ مشہور تھا، تو حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت جی ہمارے پاس کچھ یہ شدھی والے آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہ تم نماز پڑھتے ہو نہ روزہ رکھتے ہو، کچھ تو تم کرتے نہیں، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اور تم ایک ہیں، نہ تم نماز پڑھتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو, تو لہذا تم اس میں آ جاؤ اور یہ جو تعزیہ تم نے رکھا ہوا ہے اس کو نکال دو تو بس تم ہماری جیسے ہو. تو وہ تعزیہ نکالنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم تعزیہ نکال دیں کیا, ہم تاکہ پھر ہم سے تو کچھ آتا نہیں, نہ کلمہ ہے نہ کچھ ہے, تو انہی جیسے ابھی ہو جائیں گے. وہ تعزیہ نکالنے کو کہہ رہے ہیں, حضرت نے فرمایا ہرگز تعزیہ مت نکالنا, اس کو تعزیہ کو اپنے پاس رکھو اور وہ جو آئے تو ڈانٹ کے بھگا دو گے, تو ہمیں اسلام سے نکالنا چاہتے آئے, وہ ڈانٹ کے بھگا دیا. تو جب وہ چلے گئے تو حضرت سے لوگوں نے عرض کیا, حضرت آپ تو ان چیزوں کو تعزیہ کو منع کرتے ہیں, اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ان تعزیہ رکھو. حضرت نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان سے ان کا رشتہ صرف اتنا تھا کہ یہ تعزیہ جو ہے اسلام کی علامت ہے, اگر میں اس کو ہٹوا دیتا تو وہ ایمان اس کو بھی چھوڑ دیتے. تو حضرت پھر ان کی اصلاح کیسے ہوگی, کیسے حضرت بھائی پھر جاؤ ان کو تبلیغ کرو سمجھاؤ, کسی نے آپ کو منع کیا, تبلیغ کر کے ان کو بتاؤ کہ یہ ایسا ہے. لیکن اس وقت ان کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ وہ ان کو بھگا دیں, پھر آپ جائیے اور تبلیغ کیجیے. یہ تھی حکیم الامت. ہمارے بزرگان دین ایسی سمجھ رکھتے تھے کہ اس کا جو منکرین تھے جیسے حضرت, وہ بھی صحیح راستے پہ آ جاتے تھے. تو حضرت والا فرما تھے, حضرت پھول پوری کے استاد تھے دھومی خان, وہ کشتی سکھاتے تھے. حضرت نے 10 سال کشتی اور ٹال, حضرت پھول پوری نے 10 سال کشتی اور جس طرح 10 سال یہ اپنے مدرسے میں دورہ تک پڑھتے ہیں, اسی طرح 10 سال انہوں نے لاٹھی اور یہ سیکھا تھا کشتی. اس کا نام دھومی, ان کو اس جس سے جو کشتی سکھاتے تھے ان کا نام دھومی خان تھا, بدعتی تھے. تو حضرت کشتی سکھاتے حضرت کی برکت سے حضرت کی عظمت دل میں آ گئی حضرت پھول پوری کی, تو آ کے وہ حضرت سے بیعت ہو گئے کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. مولانا برا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ہمارے حضرت والا بھی تھے. بس اس نے بیعت ہوتے ہی ایک سوال کیا کہ حضرت میں پتا نہیں کون سا ہرن نامہ اور کیا کیا ہے, وہ درود تاج, درود پتا نہیں, درود لکھی, یہ سب پڑھتا ہوں تو میں کیا کروں. تو حضرت مولانا براق صاحب بھی اور حضرت بھی فرماتے تھے کہ اگر حضرت نے کہا کہ درود جو ہے کیا کہتے ہیں, اگر یہ کہہ جائے کہ درود ٹھیک نہیں ہے اس میں شرکیہ مضامین ہے تو اسی وقت کہہ کے بھاگ جائے گا کہ تمہیں معلوم ہو گیا تم وہابی ہو. تو حضرت پھولپوری نے فرمایا کہ دیکھو دھومی خان, ایک تو درود علماء کا بنایا ہوا ہے اور ایک درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا بہتر ہے افضل ہے یا ان کا درود پڑھنا؟ تو کہنے حضرت کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں, یہ کہنے کہ تم یہ کتنی دیر پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں کوئی 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا تم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دیا ہوا درود شریف, درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو وہی پڑھ لیا کرو 1.5 گھنٹے, بس خوش ہو گیا ہو. اب اس سے بھی چھوٹ گیا یہ شان تھی. مولانا ابراہ صاحب بھی کبھی وجد آ گیا, واضح کبھی وجد آ گیا کہ کس طرح اس کو دین کی اس کا وہ مرض بھی جاتا رہا, وہ غلط عقیدے کے جو درود تھے اور یہ صحیح راستے پہ آ گیا. اچھا وقت تو ہو گیا محفوظ اور پڑتے. سلمان اور وہ آئے کہ عمران وغیرہ کہاں تک پڑھے؟ یہ کتنا ہے دیکھنا کتنا بڑا ہے. اچھا چودہ سفر المظفر 26 اپریل بروز جمعہ بعد نماز فجر بمقام لوساکا دارالحکومت زمبیا. فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد حضرت مرشدی دام عزیلہم العالی حسب معمول سیر کے لیے تشریف لے گئے اور میٹرو اسپورٹ کلب کے میدان میں مندرجہ ذیل ملفوظ ارشاد فرمایا. حسن کی طرف میلان کے باوجود تقوی سے رہنا کمال ہے. ارشاد فرمایا کہ حسینوں سے نظر نیچی کرنے میں جس کو گرانی اور تکلیف نہ محسوس ہو اس کا ولی اللہ ہونا تو درکنار, وہ انسان بھی نہیں ہے, اس لیے کہ نظر بچانے کا جو انعام ہے وہ اسی تکلیف کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ نظر بچانے کا جو انعام ہے وہ اسی تکلیف کی وجہ سے ہے. علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ بصارت کی تکلیف یعنی آنکھوں کی تکلیف کے بدلے میں اللہ نے بصیرت کا حلوہ دیا ہے, یعنی دل کی مٹھاس کا عطا فرمائی ہے. پر جس کی بصارت میں تکلیف نہ ہوئی تو معلوم ہوا یہ انسان نہیں ہے. اس کا کیسا دل ہے کہ حسینوں سے نظر نیچی کرنے میں گرانی محسوس نہیں کرتا؟ یہ انسانی دل نہیں ہے, حیوانی دل ہے. اس لیے وہ لوگ مایوس نہ ہوں جن کو گرانی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات. اس لیے وہ لوگ مایوس نہ ہوں جن کو نظر نیچی کرنے میں گرانی محسوس ہوتی ہے. گرانی کا محسوس ہونا عین فطرت ہے, لیکن گرانی کو برداشت کرنا اور اللہ کے سامنے سر ڈال دینا, اللہ کا حکم مان لینا ہی تو کمال مجاہدہ ہے. اور انعام یہ ہے کہ آنکھوں کی مٹھاس لے کر دل کو اپنے قریب سے میٹھا کر دل کو اپنے قرب سے میٹھا کر دیا. میرے ایک دوست عالم نہیں تھے لیکن بڑے باپ کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, جب میں نظر نیچی کرتا ہوں تو میرے دل میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے, کیونکہ نظر نیچی کرنے سے اللہ کی اطاعت لازم آتی ہے اور اللہ کی ہر فرما برداری کے ہر عمل کی جزا الگ الگ ہے. دل بادشاہ ہے اور غز بصر میں نظر نیچی کرنے میں دل کو تکلیف ہوتی ہے, اور بادشاہ جب اللہ کے راستے میں مزدور بن جاتا ہے تو اس کو اجر بھی عظیم الشان دیتے ہیں. بادشاہ کو اجر بھی بادشاہ کے شایع نشان دیا جاتا ہے, چنانچہ اس کو اللہ تعالی نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی اپنے قلب کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. نظر بچانے سے جو دل میں خون بہا تو اس کے خون بہا میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے, یعنی خون بہا جو ہوتا ہے اس کی قیمت دی جاتی ہے, اس کو اپنی ذات کو پیش کیا ہے. ایک آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے, یا وارثوں کے مرضی سے خون بہا بصورت یا رقم دیا جاتا ہے. لیکن نظر کی حفاظت میں جو دل کا خون ہوا اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا خون بہا یعنی قیمت میں ہوں. حلاوت ایمانی کیا ہے؟ حلاوت ایمانی سے مراد اللہ کی ذات ہے. ابدلتہ ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبہ. حلاوت ایمانی کا حلاوت ایمانی کا اور کیا ترجمہ آپ کریں گے سوائے اس کے کہ اللہ خود مل جاتا ہے. اس مجاہدے سے اس کے دل کا عالم بدل جاتا ہے، عالم بوجھ سے وہ عالم قرب میں آ جاتا ہے، یعنی دوری کے عالم سے وہ قرب کے عالم میں آ جاتا ہے۔ دل جسم میں بادشاہ ہے، اس لیے اس کی محنت پر اس کا معاوضہ اور مزدوری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی ایسا ہے، یجد حلاوتہ فی قلبہ، یعنی اپنے قلب میں وہ پالے گا حلاوت کو، یعنی وہ واجد ہوگا، یعنی وہ واجد ہوگا یعنی پانے والا ہوگا، اور حلاوت ایمانی اس کے قلب میں موجود ہو جائے گی۔ اس پر عمل کر کے دیکھو، خالی سننے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ سننے کی بات نہیں ہے، عمل کرنے کی بات ہے۔ مثلا ایئر ہوسٹس سے نگاہ بچا لو تو پتہ چلے گا کہ کیا تکلیف ہوئی اور کیا ملا۔ پھر مولانا منصور الحق صاحب سے اشعار پڑھنے کے لیے فرمایا، انہوں نے یہ غزل پڑھی جو ہوائی جہاز میں انہوں نے کہی تھی، اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا، دے دے دیار مرشد محبوب کا پتا، بادِ صبا تو اڑتی ہے لے کر کدھر مجھے، بادِ صبا تو اڑتی ہے لے کر کدھر مجھے۔ حضرت والا نے یہ شعر فرمایا اور تمام سامعین نے بھی پسند کیا، اور مولانا کو مختلف لوگوں نے ہدایات دیے، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کسی شعر سے خوش ہو جاتے تھے تو شاعر کو لوگ نذرانہ دیتے تھے، آج ماشاء اللہ بزرگوں کی ایک سنت زندہ ہو گئی، اولیاء اللہ کا ایک طریقہ زندہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بس اب چلنا چاہیے، اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ہم سب کو نظر کی حفاظت کی ہمت دے، اور مجھے اور میرے دوستوں کو اپنی ذات پاک پر جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بہت بڑا پارک تھا، جہاں بھی حضرت والا ہمیشہ سے یہی عادت شریفہ تھی کہ فجر کے بعد سیر کے لیے جاتے تھے، لیکن وہ سیر خالی سیر نہیں ہوتی تھی، اس سیر میں بھی حضرت والا تبھی چلتے جا رہے ہیں، ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور پھر کچھ بیان فرما دیا۔ ہما وقت اللہ تعالی حضرت ہما وقت اللہ تعالی کے دین کے نشر، کوئی سانس بھی ایسی نہیں تھی جو اس سے غافل گزرے، ہما وقت اللہ تعالی کے دین کو نشر کرنے کی عادت شریفہ تھی۔ اب اس سیر کے دوران یہ ملفوظات ہوئے، تھوڑا سا حضرت والا نے اس پہ تھوڑا سا بیمار ہو گئے تھے، سہارے سے تھوڑا سا چلیے، پھر وہاں اس کے ایک جیسے کچھ ایک جگہ سی خاص بنی ہوئی تھی، وہاں حضرت والا کے لیے کارپیٹ بچھا دیا گیا، سردی تھی، اور پھر لمبی سی کرسی بچھا دی گئی، اس پہ بستر لگا دیا، اس میں تشریف فرما ہوئے اور پھر یہ سب مضبوط بیان فرماتے تھے۔ ورنہ 1998 میں جو آفتاب نسبت مع اللہ چھپی ہے، اس میں تو عجیب و غریب، یہ تو پورا انسائکلوپیڈیا ہے حضرت کی پوری زندگی کے ملفوظات کا۔ تو یہ اس وقت تو ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء پورے اس سے جنوبی افریقہ سے آ جاتے تھے، جب تک حضرت وہاں رہتے تھے تو مولانا یونس پٹیل سب کام نام چھوڑ کے وہیں آ جاتے تھے، مولانا یونس پٹیل اور دوسرے مولانا منصور الحق بھی، جب بیچارے کی تو خیر ملازمت کی بات تھی اس لیے وہ کبھی آئے کبھی نہیں رہے، لیکن اکثر جہاں تک ہو سکا وہ کافی ساتھ رہے۔ اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے علماء، مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا ہارون صاحب، شیخ الحدیث، یہ سب ہوتے تھے۔ تو اس میں تو والا صبح صبح وہاں جنگل میں نکل جاتے تھے، کبھی دریا کے کنارے، کبھی بالکل جنگل میں، اور بس وہاں حضرت چلتے چلتے ایک دم ٹھہر جاتے تھے اور بس پھر ایک دم بیان شروع کر دیا, اور اس کے بعد 15-20 منٹ, کبھی آدھا گھنٹہ, کبھی ایک ایک گھنٹہ وہیں کھڑے کھڑے بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر آگے چل دیے اور پھر کچھ بھی اضافہ فرمایا, سب کو کرتے رہے, پھر رک گئے, پھر بیان فرمایا. کبھی جنگل کے دریا کے کنارے, کبھی پیڑوں کے سائے میں, کبھی جھیل کے قریب, یہی معمول تھا. اور حضرت والا اس زمانے میں بہت تھک بھی جاتے تھے تو اس سے فرماتے تھے رات کو, بھائی صبح فجر کے بعد کسی کو اطلاع مت کرنا, مولانا حسین میاں کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم چپکے سے نکل جائیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اس دن نماز پڑھی اور امام صاحب دعا مانگنے لگے, حضرت والا اٹھ گئے, سب لوگ دعا میں لگ گئے. حضرت والا ایک دم سے اٹھ کے, اور مولانا حسین بھیا صاحب سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا, وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے, جلدی سے حضرت وہاں بیٹھے گا, جلدی بچلو, جلدی چلو. اس کے بعد اب وہ حضرت سڑک پہ پہنچے تو ادھر سے کوئی آ رہا ہے کہ حضرت والا کی اس بھی مجلس میں شریک ہونے کے لیے کہ حضرت بیان فرمائیں گے. وہ اس نے دیکھ لیا, اس نے پیچھے گاڑی لگا دی, پھر اور آگے چلے. دوسرا دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ حضرت والا جا رہے ہیں. وہ ہوتے ہوتے جناب جب وہاں پہنچے تو 50 گاڑیاں تھیں. حضرت نے فرمایا ہم تنہائی تلاش کر رہے تھے, تو یہاں بھی لوگ پھر حضرت شروع ہو جاتے تھے. یعنی کہ ان کے آنے کو اس کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے خاموش رہیں, جتنا حضرت سے ہو سکتا جتنی جان میں جان تھی آخر اس تک لگاتے تھے, آخر دم تک دم, غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا, اور دم کے جانے کا نہایت غم رہا. حضرت کی تو یہی شان تھی, غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا, اور دم کے جانے کا نہایت غم رہا. جب کبھی کوئی تھکن ہو جاتی تھی تو حضرت والا بہت افسردہ ہو جاتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ آخر دم تک میری زبان کو آپ گویا رکھیے, کچھ بیان کرتا رہوں. تو اس دعا یہ بھی قبول ہوئی. اور دیکھو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ مخلوج ہو چکا تھا, اس وقت بولنا شاید کہ عام آدمی کے لیے تو ممکن نہیں تھا. یہ تو کرامت تھی زبان, مستقل 2.5-2.5 گھنٹے کا, 1.5-1.5 گھنٹے کا بیان ہوا. جب مولانا یونس پٹیل صاحب آئے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس دن 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے, وہ جو چھپ بھی چکا ہے, ملفوظات ارشاد فرمائے تھے, اس کو مختصر کر کے 2-2.5 گھنٹے مستقل میں, اور 5-5 مجلسیں ہو رہی تھی. ویسے تو 2 ہفتے میں 2 مجلس ہوتی تھی, اور اس کے بعد روزانہ 5 مجلسیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. غیر محدود ہے اللہ کا, جیسے یہاں کا راستہ غیر محدود ہے اس لیے جنت بھی غیر محدود ہے, اس لیے اس کے درجات بھی غیر محدود ہیں. اللہ ساعتاً فساعتاً, ہر ہر گھڑی, ہر ہر لمحہ, ہر ہر ساعت حضرت والا کے درجات کو بلند فرماتا رہے. جنت الفردوس میں درجات غیر متناہی ہیں, اے اللہ اس غیر متناہی درجات میں کو حضرت والا کے لیے بڑھاتا رہے ہمیشہ اس میں, کیونکہ اس میں وہاں تو زوال ہے ہی نہیں, وہاں تو کمال ہی کمال ہے. اس لیے اللہ و نصیب حضرت والا کو عطا فرمائے. ہم تو دعا کر رہے ہیں مگر اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے, حضرت والا ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے مگر اپنی سعادت کے لیے مانگتے ہیں, اپنی کہ ہم میں بھی شامل ہو جائیں کہ ہم نے حضرت کے لیے دعا فرمائی تھی, ورنہ انہیں تو خود درجات حاصل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ہم سب کو استدراج سے اور سوء خاتمہ سے بچائے. اے اللہ حضرت کے صدقے میں سب 46 برس تک حضرت جو دعائیں فرمائی ہیں اس میں احقر بھی شریک رہا ہے اور حضرات بھی شریک رہے ہیں اور جو نہیں بھی شریک رہے ہیں ان کے لیے بھی حضرت والا نے ہمیشہ دعا فرمائی جیسے حاضرین اور ذاکرین سب کے لیے. اے اللہ آپ نے دعا فرمائی ہے, اے اللہ آپ کے پیارے نے دعا فرمائی ہے, ایسا نہیں ہو. اور یہ بھی فرمایا, عرض کیا اے اللہ آپ کی بارگاہ میں کہ جو یہاں میرے ساتھ ہیں اور جو یہاں نہیں ہیں ان میں سے ایک بھی محروم نہ رہے. اے اللہ اس دعاؤں کو آپ کی رحمت قبول فرمایا ہوگا. اے اللہ مجھ کو بھی اور ہم سب کو اس میں شامل فرما اور ہمیں کسی ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما اور اپنے پیارے اور اپنے محبوب اور اپنے متقی بندوں کی مراد کو آپ پورا فرماتے ہیں. حضرت والا کی مراد کو بھی پورا فرما دیجیے کہ ان کی جان پاک خوش ہو جائے کہ میرے متعلقین سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں میں چاہتا تھا. اے رب العالمین آپ کی رحمت بہت بڑی ہے, آپ کی رحمت کو آپ کا کرم کو دیکھ کے ہم یہ مانگ رہے ہیں. اے اللہ ورنہ ہاتھ اٹھانے کی بھی قابل نہیں ہے آپ کے سامنے, نہ قابل معافی مجرم ہیں. اے اللہ آپ اپنے کرم لیکن آپ کریم ہیں اس لیے ہمت کرتے کہ آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ نالائقوں پر بھی فضل فرما دیتے ہیں, اس لیے ہم نالائقوں پر فضل فرما دے اور سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچا دے. مجھے بھی اور ہم سب کو, ہمارے احباب کو بھی, اعزاء اقربا کو بھی, بہن بھائیوں کو بھی, ماں باپ کو بھی جن کے زندہ ہیں جن کے چلے گئے, اللہ ان کو بے حساب مغفرت فرما اور سب کو اللہ والا جو زندہ ہیں سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما, اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ کتاب مختصر سارا حالات زندگی آپ کو مل گئی. دو بھائی دو مولانا اور اگر کسی کو دینا ہو, مولانا کسی کو دینا ہو تو لے جائیے. کتنے دیر اور دے دو. وعلیکم السلام. جی پہلے خطبہ پڑھوں گا, اس کو سنیے گا, پھر اس کے بعد جو میں اردو میں جو کہوں گا اس کو اپنی زبان سے دہراتے رہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. کہیے یا اللہ توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے, شرک سے, فسق سے, بدعت سے, تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے, خصوصاً بدگمانی سے, بدنگاہی سے اور غیبت سے. یا اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم کہ زندگی کے ایک سانس بھی, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے, اور زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں گے, اور اگر کبھی خطا ہو گئی تو رو رو کر معافی مانگ لیں گے. یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے, رمضان شریف کے روزے رکھیں گے, زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دیں گے, حج فرض ہوگا حج کریں گے, جہاد فرض ہوگا جہاد کریں گے. یا اللہ داخل ہوتے ہیں ہم سلسلہ چشتیہ میں, سلسلہ قادریہ میں, سلسلہ نقشبندیہ میں, سلسلہ سہروردیہ میں. یا اللہ ان چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام کے صدقے میں ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما, اور وقت آنے پر خاتمہ ایمان کامل پر نصیب فرما, اور جنت میں ہمارے تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی. جیسے کہ نقصان ہے, ایمان کی کمی ہے. آپ نے فرمایا ذاکر صریح الایمان, یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے, کیونکہ شیطان وہیں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے, چور وہیں جاتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے, اسی طرح شیطان وہیں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے, لیکن وہ ایمان کو چرا نہیں سکتا. ایسے ہی بار بار مسلمان کو پریشان کرتا ہے کہ تمہارے میں یہ نہیں ہے وہ نہیں, تو اس کا علاج یہی ہے کہ بارگاہ رسالت سے ایمان کی سند مل رہی, اس سے بڑھ کے اور کیا کہ ایمان کی علامت ہے. خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا, اور کسی کام میں لگ جاؤ, کسی سے بات کرنے لگو اس کی طرف. ایسا ہی وسوسے کی مثال ہے جیسے بجلی کا تار, اگر اس کو چھو گے تب بھی کرنٹ مارے گا, اور اگر اس کو ہٹاؤ گے تب بھی کرنٹ مارے گا, اس لیے اس کو چھو ہی نہیں نہ اس میں ہٹاؤ گے تو کرنٹ مارے گا. اس کے ساتھ التفات نہ کرو, اسے کسی کام میں لگ جاؤ, بڑا آنے دو خوب خوب. بعد میں جب اس کو شیطان دیکھے گا یہ تو کچھ اثر ہی نہیں لے رہا, میرا بزنس کا وقت ضائع ہو رہا ہے, کسی اور کے پاس جائے گا پھر اپنی اس کی تو بزنس دھوکہ دہی ہے, لوگوں کو بہکانا ہے. بس آپ فکر بے فکر رہو, ایمان کی علامت ہے, بس بس آنا ایمان کی علامت ہے. بس بس اس سے کوئی گھبرانے کی بات, جب شریعت نے اس پہ کوئی پکڑ نہیں رکھی تھی ہمیں کیا پکڑ کی, شریعت نے کہا کہ بس وسوسہ اور یہ سب معاف ہے, بس بس کوئی سلامتی کی دعا کرو اور بے فکر رہو. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے, غم سے بچائے, خوشی دکھائے, اور جو غم پہنچا ہے اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو بار بار یاد نہ کرو ورنہ غم بڑھتا رہتا ہے.